نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطعومات و مشروبات، جو چیزیں آپ کے کھانے میں آئیں، پینے میں آئیں، یا آپ نے جن کا تذکرہ فرمایا کھانے پینے کی لائن سے، ان کا بیان چل رہا ہے. ریحان، خوشبودار پھل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے ریحان پیش کیا جائے اس کو رد نہ کرے، کیونکہ اس کو دینے میں آدمی احسان کے بوجھ میں نہیں دبتا، اور خوشبو پاکیزہ ہے، یعنی دوسرے کا نقصان نہیں اور اپنا نفع ہے. مسلم شریف. ہر خوشبو اسی حکم میں ہے کہ اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. زیت، یعنی زیتون کا تیل، اس کا بیان دہن میں آ چکا ہے. جو زیت عربی لفظ ہے، خاص زیتون کے تیل کے لیے بولا جاتا ہے، اور دہن عام تیل کے لیے بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الزیت ودہنو بھی فإنها من شجرۃ مبارکہ. زیتون کھاؤ بھی اور زیتون لگاؤ بھی، دہن کہتے ہیں لگانے کو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے ہے، تو یہ خاص برکت اس میں ہوتی ہے. زنجبیل، یعنی سونٹ، سکھائی ہوئی ادرک. روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنجبیل کا بھرا ہوا ایک مٹکا ہدیۃً بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کے لیے ایک ایک ٹکڑا دیا. ابو نعیم، یعنی گویا زنجبیل آپ کے استعمال میں آئی. سنا، ایک پتا ہوتا ہے، مسہل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو سنا کا مسیل لینے کو فرمایا. ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز موت سے شفا دینے والی ہوتی تو وہ سنا ہوتی. ترمذی. سنا یہ مکی جو ایک پتا ہوتا ہے، جو جلاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسیل جلاب کو کہتے ہیں. سنوت، اس کے معنی میں اختلاف ہے. واضح طبا نے خاص تفسیر بتائی ہے، وہ شہد جو گھی کے برتن میں رکھا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنا اور سنوت کو استعمال کیا کرو، کیونکہ ان میں موت کے علاوہ بیماریوں، تمام بیماریوں سے شفا ہے. ابن ماجہ. سفرجل، یعنی سیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیب دے کر فرمایا، یہ دل کو قوت دیتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا ہے اور سینے کی تکلیف کو دور کرتا ہے. نسائی شریف. سمن، یعنی گھی. روٹی کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھی چاہت سے کھانا گزر چکا ہے. سمک، یعنی مچھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنبر مچھلی کا گوشت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس لے کر نوش پاس سے لے کر نوش فرمایا. صحابہ کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، وہاں ان لوگوں کو کھانے کی تنگی پیش آ گئی اور بھوکے تھے سب، سمندر کے کنارے چل رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے عنبر نام کی مچھلی وہ سمندر کے باہر پھینک دی، اس سے کھاتے رہے صحابہ کرام. تین سو صحابہ تھے اور ایک مہینے سے زیادہ کھاتے رہے اس، اور پھر لے کر بھی آئے اس کا گوشت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا تھا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا تھا. زاد المعاد، بخاری اور مسلم کی روایت. سلق، یعنی چقندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کی حالت میں تھے، ان کو جو اور چقندر ملا کر کھانے کو فرمایا. شونیز، یعنی کلونجی. اس کا ذکر حبۃ السودا میں گزر چکا ہے، چونکہ یہ حروف ابجد کی ترتیب کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، الف سے، با سے، جیم سے، اس لیے جو چیز وہاں پہ بھی آئی تھی پیچھے، یہاں پہ بھی آئی، ایسا ہوتا ہا میں بھی آئی تھی، یہ حبۃ السودا میں شین میں بھی آ گئی. ایسا شعیر، یعنی جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر والوں کو بخار کی حالت میں جو کا حریرہ بنوا کر پلاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ غمگین کے دل کو قوت دیتا ہے اور مریض کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے. ابن ماجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر غذا یہی غلہ تھا، یعنی شعیر تھا، جو تھی آپ کی اکثر غذا. شوی، یعنی بھونا ہوا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تناول فرمانا چند حدیثوں میں ہے جو ترمذی میں مذکور ہے، اور بہت رغبت سے استعمال فرماتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، نئی جگہ تھی، ان لوگوں نے گوشت بھون کر پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ شحم یعنی چربی۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جس میں جو کی روٹی اور چربی میں کچھ تغیر آ گیا تھا پیش کی، پھر بھی آپ نے اس کو استعمال فرما لیا۔ صبر یعنی ایلوا، اس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ طیب یعنی خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں جو نکاح میں ہوں اور خوشبو پسند ہے۔ عسل یعنی شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ مہینے میں 3 دن صبح کے وقت۔ عجوا۔ مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک خاص قسم کی کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوا جنت کی کھجور ہے اور ہر زہر سے شفا ہے۔ عود مہندی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسط کہلاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے دوا کی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر پچھنے لگوانا اور قسط مہندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عود یعنی مہندی کو استعمال کیا کرو، اس میں 7 شفا ہیں۔ دوسری قسم خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلگا کر یعنی جلا کر اس سے خوشبو جلا کر اس سے خوشبو لیتے تھے، عود کی جو لکڑی ہوتی ہے۔ قصہ یعنی ککڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے، ترمذی۔ کمات، جس کو بعض لوگ ککرمتا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں، مشروم۔ کمات مشروم کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کمات من کی طرح ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ زیادہ نفع دینے والی تھی مفت کی چیز، اسی طرح یہ بھی ہے۔ اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کباست یعنی پیلو کے پھل۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگل میں اس کو چن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سیاہ چنو، وہ عمدہ ہوتا ہے۔ لحم یعنی گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا اور جنت والوں کی ساری غذاؤں کا سردار گوشت ہے۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست کا گوشت پسند فرماتے تھے، بخاری اور مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشت کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، پیٹ کا جو گوشت ہوتا ہے کمر کا، وہ گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے، بخاری اور مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے، ایک خاص پرندہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی بھی کھائی ہے، صحابہ نے آپ کے ساتھ سفر میں۔ اس امت کے لیے 2 مردار چیزیں حلال ہیں، ایک ٹڈی اور دوسرے مچھلی۔ احلت لنا المیتتان والدمان، 2 خون حلال ہیں اور 2 مردے حلال ہیں۔ 2 مردے جو حلال ہیں اس میں سے ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے۔ ٹڈی سے مراد وہ جنگلوں کی ٹڈی، وہ سمندر کی جو ٹڈی ہوتی ہے، بڑی بڑی ہوتی ہے، کافی کھیتوں وغیرہ پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور مچھلی تو مچھلی ہے۔ اور 2 خون سے مراد جگر اور تلی ہے، جانور کا جگر اور تلی کا، وہ دونوں کے دونوں اصل میں خونیں بستا ہیں، جمے ہوئے خون ہوتے ہیں۔ لبن یعنی دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ دودھ کے علاوہ مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں آتی ہو، یعنی دودھ کو کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی بھی کی ہے۔ ماؤن پانی۔ بعض خاص پانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ سیحان اور جیحان اور نیل اور فرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی نہریں ہیں۔ علماء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پانی کے عمدہ ہونے کی ساری باتیں موجود ہیں، اس لیے جنت کی نہروں سے تشبیہ دی ہے۔ زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ ابن ماجہ۔ مسک یعنی مشک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد اس کا استعمال فرمایا ہے۔ ملح یعنی نمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے کھانے کا سردار نمک ہے۔ نورہ یعنی چونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال فرماتے تو پہلے ستر والے حصے کو لگاتے، یعنی کبھی اس سے بھی بال دور کیے ہوں گے۔ بنق یعنی بیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ ورس یعنی ایک خاص قسم کی زرد گھاس جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں، آپ نے ذات الجم کی بیماری میں ورس اور زیتون کے تیل کے استعمال کی تعریف فرمائی ہے۔ یقطین یعنی کدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب سالن پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو، کیونکہ وہ غمگین دل کو قوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیتے تھے، پانی میٹھا اور ٹھنڈا پیتے تھے۔ ابو الحسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی پانی طلب فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیہ نامی کنویں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں اور بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے لیے لکڑی اور کانچ کا ایک پیالہ تھا۔ ملبوسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، آپ کا لباس چادر یعنی لنگی اور کرتا اور عمامہ ہوتا تھا۔ تہبند میں آپ پاجامے کی جگہ پہ آپ لنگی پہنتے تھے، تہبند پہنتے تھے، اور کرتا ہوتا تھا اور عمامہ ہوتا تھا، اور عمامے کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی۔ سفید کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے۔ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتان اور اون کا پہنا ہے، مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا یعنی کاٹن کے کپڑے کا فرمایا ہے، اور قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے، کبھی بہت قیمتی کپڑا بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ عمامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے، اور کبھی بغیر ٹوپی کے عمامہ یا بغیر عمامے کے صرف ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ شملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی شملہ ہوتا اور کبھی نہ ہوتا، عمامے میں جو پیچھے چیز چھوڑتے ہیں، پیچھے جو حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ قبا، آپ نے قبا بھی پہنی ہے، جبا جیسا ہوتا ہے کرتے کے اوپر پہنتے ہیں۔ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سوتی تھا جس کا دامن اور آستین لمبی نہ تھی، یعنی ہاتھ سے بہت آگے تک جا رہی ہو ایسا نہیں تھی، اور کرتا بہت نیچے تک جا رہا ہو ایسا نہیں تھا۔ تہبند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی لمبائی چار ہاتھ ایک بالشت اور چوڑائی دو ہاتھ ایک بالشت تھی۔ ہاتھ سے مراد کوہنی تک کے ہاتھ کہتے ہیں، انگلیوں سے لے کے کوہنی تک۔ پوستین، کھال کی بنی ہوئی صدری جو واسکوٹ جو ہوتی ہے، روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پوستین بھیجی تھی جس میں ریشم کی سنجاف یعنی جھالر لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پہنی تھی۔ پاجامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا، اور بعض روایت میں ہے کہ پہنا بھی ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر پہنتے تھے، آپ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ زیادہ استر بھی ہوتا ہے، ستر کا کام زیادہ کرتا ہے لنگی کے مقابلے میں، اور پھر آپ نے خریدا بھی تھا اس کو۔ پہننا یعنی پہنا، اس میں وہ ہے، یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو پہنا بھی ہے۔ مخطط یعنی دھاری دار کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار چادر کو پسند فرماتے تھے۔ چادر، آپ کے پاس دو سبز چادریں یعنی سبز دھاری دار تھی، ایک سیاہ، ایک سرخ اور ایک بالوں والا کھیس یعنی کمبل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ ایک بالش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بوٹے دار اور سادی دونوں طرح کی پہنی ہے۔ اوڑی تکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، روئی کی جگہ پر کھجور کی چھال اس میں تھی، اوپر سے چمڑا تھا، لیدر۔ بستر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چمڑے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی زمین پر، کبھی چارپائی پر اور کبھی سیاہ کمبل پر سوتے تھے۔ کبھی چمڑے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی زمین پر، کبھی چارپائی پر اور کبھی سیاہ کمبل پر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھنا بھی اوڑھتے تھے، یعنی لیٹ اوپر جو اوڑھنے کا ہوتا ہے، لحاف جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اور موزے بھی پہنے ہیں۔ مرکوبات یعنی سواریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے جن کے نام یہ ہیں: سکب، مرجز، لحیف، لزاز، ضرب، واسے، سبحہ، ورز، اور 5 خچر تھے: دلدل، جو مقوقس مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا، فضہ، فروہ نے جو جزام کے قبیلے کا تھا بھیجا تھا، ایک سفید خچر تھا جس کو ایلا کے حاکم نے پیش کیا تھا، اور چوتھا جو دومت الجندل کے حاکم نے بھیجا تھا، اور بعض نے پانچواں بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ دراز گوشت 3 تھے، گدھے کا استعمال بھی عرب میں اور فلسطین وغیرہ میں آج تک بھی اس کا رواج ہے، سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، سامان لادنے کے لیے بھی ہوتا ہے، خود سواری کے لیے بھی۔ ایک عفیر جو مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا، دوسرا اور تھا جو جزام قبیلے کے فروانے بھیجا تھا، تیسرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ اونٹنیاں 2 یا 3 تھیں: قصوہ، عضبہ، جدعا، بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں۔ دودھ کی 45 اونٹنیاں تھیں، 100 بکریاں تھیں، اس سے زیادہ نہ ہونے دیتے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذبح کر دیتے۔ قضا ولم یک یوما مدرکا شبیعا من الشعیر وکانت فرشہ الحصر ھذا وقد ملک الدنیا وقد ملک الدنیا بأجمعها فرده النهد عنها وهو مقتدر فالثوب يرقعه والشاة يحلبها وما روي لأقل الإعدام يحتقر والبيت يكنسه والنعل يخسفها وإن دعي أسعف الداعي ولا يذر كان البراق له والخيل يركبها والإبل أيضا كذاك البغل والحمر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر۔ بس ابھی یہ کتاب پڑھی گئی ہے تذکرۃ الحبیب سے، اور نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز ہمارے پاس 7:30 بجے ہے، تو انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد مجلس کا بقیہ حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، سلوک کے اسباق میں سے، سلسلے قادریہ کے علوم میں سے، اور ویسے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عبادت اور استعانت کا تعلق صرف انہی کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو الہ ہوگا اس کے ساتھ میں عبادت اور استعانت کا تعلق ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور کسی سے استعانت نہیں ہوگی۔ عبادت تو خیر ہم جانتے ہی ہیں سب کو، سب عبادت کے معنی ہیں آخری درجے کی عاجزی ظاہر کرنا، غاية التذلل، انتہائی درجے کی ذلت اور عاجزی اختیار کرنا کسی کے لیے، وہ اس کی عبادت کہلاتی۔ استعانت جو ہے عربی میں سینتے طلب کے لیے آتا ہے، کون کے معنی مدد کے ہیں، مدد طلب کرنا، استعانت معنی مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ جس ذات کے اندر غنا ہوتا ہے اور قدرت ہوتی ہے اسی کے سامنے اعلیٰ درجے کی ذلت اختیار کی جاتی ہے۔ قدرت ہونے کی وجہ سے وہ محسن ہوتا ہے، وہ مربی ہوتا ہے، تو وہ رب بھی ہوتا ہے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ عبادت جو ہے نا، اعلیٰ درجے کی ذلت اختیار کرنا، بظاہر ہم اس کو نماز میں دیکھتے ہیں، یہ نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور نماز میں ہم ظاہری طور پر، نمایاں طور پر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں، ناک رکھ دیتے ہیں، پیشانی رکھ دیتے ہیں، جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ مشرف چیز ہے، ہمارے جسم کی سب سے زیادہ اشرف چیز ہمارا چہرہ ہے، وہ ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر جیسا انہوں نے کہا ویسا کرتے ہیں، جس ترتیب سے قیام، قومہ، رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ وغیرہ، جس وقت میں کہا، جس ترتیب سے کہا، جیسے کہا، وقت کیسا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ روزے میں بھی ایسے ہی غاية تذلل ہے، جو آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کے پاس سامان ہے، میسر ہے، پھر کسی کا حکم ایسے مان لینا، کسی کے حکم کے ماتحت ہو جانا، کسی کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر دینا، تابع کر دینا، یہ ذلت ہی ہے۔ روزے میں بھی ہم اپنے کو اللہ کے لیے ذلیل کرتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا مال ہے لیکن ہمیں دینا ہوتا ہے، اللہ نے کہا دے دو، اس میں سے اتنا دینا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، نہیں اتنا ہی دیں گے، اتنا دیں گے، اس کو کیوں دوں، اس کو کیوں نہ دوں، جتنا دینے کو کہیں گے، جب دینے کو کہیں گے، جس کو دینے کو کہیں گے، اتنے کو ہی دینا ہے، تو یہ ایک دم دبنے والی بات ہے نا، یہ اپنی نہیں چلا سکتا، جو آدمی اپنی نہیں چلا سکتا وہ ذلیل ہے اور کیا ہے۔ اور حج میں تو جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے کی اگر نوبت آ جائے، دعوت کی نسبت پر دعوت کی محنت کرنا ضروری ہے، اور دعوت کی محنت میں اگر کوئی لڑنے کو آئے تو لڑنا ضروری ہے، دعوت قبول کرنے کے بجائے کوئی لڑنے پہ آ گیا تو اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا، آدمی تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اپنا مال بچانا چاہتا ہے، اپنی حیثیت بچانا چاہتا ہے، کہ نہیں کر سکتے تمہارے سے، تو یہ عبادتیں ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی اصطلاح میں ان کو پنجہ عبادت کہتے ہیں، پنجہ عبادت اور پنجہ استعانت۔ پنجہ اصل میں پانچ انگلیوں کا ہوتا ہے، پنجہ اصل میں پنجہ ایک رواج تھا پہلے، ہندوستان پاکستان میں جو مسلمان آئے وہ زیادہ تر ترک سے آئے، ایران سے آئے، تو ان لوگوں کے ساتھ پنجتن کے پانچ ہمیشہ لگے ہوئے رہتے تھے، پانچ پنجتن کی اور پنجے کی ایک خاص اصطلاح تھی، اسی لیے پنجہ ان کے پاس بہت خاص چیز ہے، شمار ہوتی ہے، ہر گھر میں پنجہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو لوگوں کی نفسیات کو محفوظ رکھتے ہوئے، خاص طور پر دکن کے جو مشائخین تھے ان لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کی، مانوس ہوتی ہے نا، ذہن زبانیں مانوس ہوتی ہیں، ذہن مانوس ہوتے ہیں بعض چیزوں سے۔ پنجہ عبادت، ایک ہے اسلام کی بنیاد اور ایک ہے عبادتیں۔ اسلام کی بنیاد بھی پانچ چیزوں میں ہے، اس میں قول لا الہ الا اللہ ہے پہلا، قول لا الہ الا اللہ کے بعد میں جو عبادتیں ہیں اس میں یہ پانچ آتے ہیں، اور عمرہ، طواف، اعتکاف وغیرہ یہ جو ہے نا تابع ہے اسی کے، اعتکاف اصل میں روزے کے تابع کرتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، اعتکاف اصطلاحی جو ہے وہ 24 گھنٹے سے کم کا نہیں ہوتا، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ صرف مسجد میں آ کے ٹھہر جائے تو اس کی نظر پوری نہیں ہوگی، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے. اور عمرہ حج کے تابع ہے، عمرے میں بھی حج میں بھی طواف ہوتا ہے، ایسے نظر بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے کیونکہ وہ بھی عام طور پر حج کے ہی تابع ہے، اور اسی حج کی مناسبت سے غیر حاجی مسلمانوں پر بھی ہے، وہ سنت ابراہیم ہونے کی حیثیت سے. اسے دیگر عبادت کی جو شکلیں ہیں وہ ان پانچوں میں داخل کر لیتے ہیں اس طرح سے. تو اس لیے عبادت میں ان پانچ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کے دین کی محنت. اس کی ایک خاص اصطلاح بھی ہے، اس کے لیے خاص لفظ بولا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ سے مدد مانگنا، اس کو استعانت کہتے ہیں. اس کے بھی پانچ شکلیں ہوتی ہیں، یعنی شکلیں تو اور بھی ہیں لیکن مرکزی بنیادی طور پر اس کو پنجہ استعانت کہتے ہیں، پانچ میں بھی دوسرے کو داخل کر لیتے ہیں. مدد جو ہے نا وہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ مدد کے لیے بھی دو عنصر اہم ہیں، غنا اور قدرت. جس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، خزانہ ہے، پہنچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اسے مدد لی جائے گی. جو خود محتاج نہ ہو، غنی ہو، جو فقیر ہے وہ فقیر سے کیا مدد لے گا، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی میں جمع نہیں ہوتی. غنا مطلق صرف اللہ کو سزاوار ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. غنی اللہ پاک ہے، کسی کی حاجت نہیں، کبھی بھی حاجت نہیں، نہ پہلے، نہ بعد میں، نہ آئندہ. پوری کائنات کو بناتے ہی نہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ضرورت پیش نہیں آئی ان کو، کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. غنی ہیں اور قادر وہی ہیں، باقی سب عاجز ہیں. چونکہ جو فقیر ہوگا وہ عاجز ہوگا لازماً، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت نہیں. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت میں گزشتہ بھی اس کا مذاکرہ ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں جان بوجھ کے. پہلا مرحلہ استعانت میں گناہ کی صورت میں استعانت لینا ہوتا ہے. گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ناکردنی کردن ہو گیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر دی. جو انسان جو نہیں کرنا تھا وہ کر چکا تو یہ ایک ایسا تیر ہوتا ہے جو بندے سے نکل چکا ہے، اور اس کا اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے مخلوقات کے جیسے اثرات رکھے ہیں. اب یہ ایک بس میں نہیں ہے کسی کے کہ اس اثر بد کو ختم کرے کوئی، نہ جس نے کیا اس کے بس میں ہے، نہ کسی پیر پیغمبر کے بس میں ہے، نہ پوپ پادری کے بس میں ہے، نہ فرشتوں کے بس میں ہے، کوئی صورت نہیں ہے اسے بچنے. ایک صورت ہے بس، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امر فرمائے بخشنے کا تو بخشا جائے گا، ورنہ نہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت، جب بندہ کہتا ہے کہ ولا یغفر الذنوب الا انت، نہیں معاف کر سکتا کوئی گناہوں کو مگر آپ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان لیا کہ گناہ معاف کرنے کا کام میرا ہی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اب وہ چارہ بھی نہیں ہے، وہ خود بھی بیچارہ کچھ نہیں کر لے سکتا، کوئی دوسرے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو میری مدد کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کو، اس لیے پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے گناہوں میں مدد جو ہے نا لینا استعانت کی شکل استغفار ہے. اور کلکم خطاؤن, سب غلطی کرتے ہیں, اس لیے سب کو استغفار ہے. اس لیے کثرت سے استغفار کا عادی رہنا چاہیے, چونکہ مدد لینے کی صورت ہے یہ. چونکہ اگر اللہ کی مدد نہیں آئی تو آخرت کے اندر بھی اس کے اثرات برے مرتب ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. اس کی مستقل, یہ مستقل عنوان ہے کہ برے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں دنیا میں اور برے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں آخرت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کا مشاہدہ فرمایا کہ آخرت میں گناہوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کن گناہوں کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, آثار اور لوازمات ہوتے ہیں. وہ لازم اپنے ملزوم سے منفک نہیں ہوتا, الگ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی الگ تیسری قوت جو ہے نا اس لزوم کو ختم نہ کرے. اور دنیا میں بھی اس کے بہت سے اثرات آدمی کی جان پر بھی پڑتے ہیں, اس کی صحت پر بھی پڑتے ہیں, اس کے مال پر بھی پڑتے ہیں, اس کی عزت پر بھی پڑتے ہیں, اس کے باطن اور روحانیت پر بھی پڑتے ہیں, اس کے دوسرے اعمال پر بھی پڑتے ہیں. نیکی جالب خیر ہوتی ہے اور برائی جالب شر ہوتی ہے. گناہ جو ہے نا وہ شر کو کھینچتا ہے, جیسے نیکی جو ہے نا وہ خیر کو کھینچتی ہے. اور شر میں بڑا شر جو ہے نا وہ گناہ ہی ہے, لہذا گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. تو اس لیے ایک گناہ کے بعد دوسرا اس کا جڑواں بھائی آ جاتا ہے, جڑ کے آ جاتا ہے, تیسرا چوتھا پانچواں لگ کے آ جاتا ہے. اور یہ مطلب ہے اس بات کا بھی کہ جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کو لگ جاتا ہے دل میں, تو توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرا کرتا ہے تو اور سیاہی پھیلتی ہے, پھر اور پھیلتی ہے, پھر اور پھیلتی ہے, پھر اور پھیلتی ہے, اس طرح پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کاٹیں گے تو سیاہی نہیں نکلے گی, سیاہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ دل کے اندر دل ہوتا ہے. جو سیاہ ہوتا ہے وہ دکھنے والی سیاہی نہیں ہوتی, وہ ظلمت ہوتی ہے جو حق سے دور کرنے والی ظلمت ہوتی ہے, اور حق کی قبول کرنے کی استعداد کو ختم کرنے والی ظلمت ہوتی ہے, لطافت کو قبول نہیں کرنے والے تاثرات ہوتے ہیں, کثافت کو قبول کرنے والی استعداد بڑھتی ہے, اسے کمینے پن کو قبول کرنے والی چیزیں اس میں آتی ہیں زیادہ. تو اس لیے گناہوں میں استعانت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے, جو گناہ ہو جائے اس پر دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, صلاۃ الاستغفار پڑھے, اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور التجا کر کے معافی مانگے, اور عزم کرے آئندہ کہ آئندہ بالکل نہیں کروں گا. اگرچہ کہ دل اندر سے ملامت کر رہا ہو اور جھٹلا رہا ہو کہ تو پھر بھی کرے گا یہ, لیکن وہ یہی کہے کہ میں نہیں کروں گا. تو اس وقت پختہ ارادہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کے عمل کا وقت آنے سے پہلے یہ مر جائے. اگر اس وقت پختہ ارادہ رہا باوجود اس علم کے کہ اپنی طبیعت کی کمزوری سے یا عادت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا ارتکاب پھر ہوگا, تو کیا پتہ اس کا ٹائم ملے گا نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ ہر مستقبل کے عمل اللہ کی مشیت پر ہے, آدمی کو تو معلوم نہیں ہے. تو آدمی کا اگر ارادہ بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ کرنے والا ہوں, تو کرنے والا ہے کیسے معلوم؟ تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ آئندہ کا کوئی کام تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے؟ جیسے نیکی ہاتھ میں نہیں ہے ایسے برائی بھی ہاتھ میں نہیں. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء اللہ, میں یہ کل کروں گا نہیں بول سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو چونکہ عام طور پر نیک کاموں کے لیے ہوتا ہے وہ, اس لیے وہ انشاءاللہ بولا جاتا ہے وہاں. ورنہ برے کام میں بھی تو یہی بات ہے نا کہ بندہ جو ہے نا تھوڑی کچھ کر سکنے کا پہلے سے طے کر سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ توبہ کرتے وقت نیت پکی کرے بندہ, چاہے بعض گناہ ہوں کہ عادت کی وجہ سے اس کو اندازہ ہو کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں گا اور اس کو نبھانا آسان نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت دے دے, قوت دے دے. हो सकता है दिल फेर दे, हो सकता है उससे पहले मौत आ जाए, वगैरह वगैरह। छोड़ देना उस बुरे अमल का, आइंदा नहीं करने का इरादा करना पुख्ता, और अपने उस किए पर शर्मिंदगी होना, और उस शर्मिंदगी के साथ माफ़ी की खास्तगारी होना, माफ़ी चाहना। और जो आदमी माफ़ी चाहता है अल्लाह पाक उसको माफ़ करता है, जो बंदा मदद चाहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अला हल में मुस्तगफिरिन अगफिरुल्ला, है कोई इस्तगफार करने वाला कि मैं मगफिरत करूं? उनकी तरफ से ऐलान होता ही रहता है, हर रात ऐलान होता है। तो इस्तेआनत की एक शक्ल होती है गुनाहों की हालत की, दूसरी शक्ल होती है अंजाम दिए जाने वाले उमूर, जो काम कर रहा है बंदा, माल कमाने के काम, इलाज मुआलजे के काम, जी बच्चों के साथ में मशगूलियत, घर के काम काज, अपनी मुफवजा जिम्मेदारियां, नौकरियां, इन सब उमूर में तवक्कुल है। इस्तेआनत की शक्ल ही तवक्कुल है। देखा यह गया है कि जिस बंदे में अपनी ज़ात पे नज़र होती है उससे उसकी बरकत भी चली जाती है उस काम की, और रुकावटें उसमें हो जाती हैं। हत्ता के हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना कि सालिक को सुलूक में तरक्की जो नहीं होती उसकी वजह यह है कि जब चंद दिन उससे कोई अमल होता है तो वो अपनी ज़ात को देखने लगता है, खुशफहमी में आ जाता है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, वो अब ये मसला काबू में आ गया मेरे, बस दूसरे दिन से फटा। अपनी ज़ात पर नज़र जो है ये महरूमी का सबब है, चूँकि तवक्कुल नहीं रहा वहाँ पर। तवक्कुल का मतलब है काम को अंजाम देना लेकिन नज़र अल्लाह पर रखना, जब तक अल्लाह पाक फजल ना फरमावे उसको अंजाम तक ना पहुँचाए, वह अंजाम तक नहीं पहुँच सकता, पूरा नहीं हो सकता होगा। उमूर में तवक्कुल है, और हाजतों में दुआ है। जितनी भी हाजतें होंगी उन हाजतों में दुआ करना है, छोटी हाजत, बड़ी हाजत, ताकि नमक की ज़रूरत पेश आ गई तो वो भी, जूते का तस्मा टूट गया हो तो वो भी, दुनियावी कोई हाजत, उखरवी कोई हाजत, दीनी कोई हाजत, पढ़ने की, लिखने की, पढ़ाने की, काम का, चीज़ों में जो हाजत है उन हाजतों में दुआ है। जिस आदमी को दुआ करने का चस्का लग गया उसके लिए खैर का दरवाज़ा खुल गया, जिसके लिए बाबे दुआ मफ्तों किया गया उसके लिए हर खैर का दरवाज़ा मफ्तों कर दिया गया, हदीस शरीफ में है। हज़रत जलालाबादी को देखा कि हर नमाज के बाद बड़ी लंबी दुआ करते थे, इज्तमाही जो दुआ इमाम करता है वह बहुत मुख्तसर करता है, और ये जो अरबों ने सिलसिला डाला हुआ है कि दुआ ही नहीं करते नमाज के बाद, ये गलत है। नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करना मुस्तहब है और आदत होना चाहिए उसकी। नमाज के आखिर में जो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु वाली दुआ है उस पर क़िनाअत करना नहीं चाहिए, क्योंकि दुआ तो हो गई सलाम से पहले। दुबरा कुल्ली सलात का मतलब, दुबरा सलावात जो है ना, सलाम फेरने के बाद वाली हालत को कहते हैं, पीछे उसमें दुआ साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसमें 30 दुआएं साबित हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो इज्तिमाई नहीं होती, इनफरादी होती हैं, तो लंबी लंबी दुआ। दुआ का एक शौक़ होता है, दुआ की एक चाशनी होती है, उसकी आदत डालना चाहिए बतकल्लुक। अब हम मांगे भी तो क्या, नहीं मांगे भी तो क्या, अपनी तो हालत ही ऐसी है जान दो, बल्कि तबीयत चलती नहीं उधर, किस मुँह से मांगे, हमारे तो अमाल ही ख़राब हैं। दुआ की खसूसियत ये है कि उसके लिए नेक होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए नेक होना नहीं है, मतलब नेक हो तो अच्छा है, नेक होना वो तरह ज़रूरी नहीं है। दुआ की खसूसियत में एतमाद है कबूलियत का, यकीन है कबूलियत का। अगर शक है तो तवज्जो नहीं की जाती है, अगर यकीन है तो ये नहीं देखा जाता कि इन्हें बुरा है क्या भला है। मौके होते हैं, आम तौर पर दुआ की कबूलियत के शराइत हैं, हलाल भी खाना, गुनाहों से भी बचना, ये भी है वो भी है, لیکن حاجتوں میں جو دعا کی نوعیت ہوتی ہے خاص پریشانی میں ضرورت کے وقت میں آدمی کو، وہ یہ کہ کامل توجہ کامل اذعان کے ساتھ اگر مانگ لیا تو جیسی بھی حالت ہے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے۔ ٹھیک ہے مجھے آپ مہلت دے تو کہنا ٹھیک ہے جا لے لے مہلت۔ اصل میں حاجتوں کا پورا کرنے کا تعلق ربوبیت سے ہے، اور ربوبیت جو ہے نا وہ نیک و بد کے ساتھ میں خاص نہیں ہے دنیا میں، یہ ہے گالی دیتا رہے کچھ بھی کرتا رہے۔ اللہ میاں کو گالی دیتا رہے گا تو تمہیں گالی دے رہا تھا روٹی نہیں دوں گا، نہیں بہت دو دیتے اس کو ایک اور ایک۔ ماں بھی جو ہے اگر بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرا، ماں جب روٹیاں ڈالیں گی تو جس بچے سے ناراض ہے نا اس کو اگر ہاتھ سے نہیں دیا تو پھینکیں گی اس کی طرف ضرور روٹی، نہیں تو بھی ڈال پارٹی ملے بول کے۔ حاجتوں میں سوال دعا ہے اور تکلیفوں میں صبر ہے، اور چونکہ وہ تکلیف کے دور کرنے کی حاجت ہوتی ہے، دور ہونے کی حاجت ہوتی ہے اس لیے دعا بھی ہے، تو ویسے دعا جو ہے نا وہ دوسرے اور دیگر اور چیزوں میں بھی رہے گی، وہ چونکہ وہ ایک اس میں حاجت والا پہلو بھی آ جاتا ہے، لیکن اس خاص حالت کے اعتبار سے جس حال جو حالت میں آدمی مبتلا ہے اگر اس کا تعلق تکلیف سے ہے، غم ہے، صدمہ ہے، درد ہے، بیماری ہے، درد پہنچانے والی تکلیف دینے والی بیماری ہے یا تکلیف نہیں دینے والی بیماری ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، بیماری ہے تکلیف نہیں دیتے کوئی لیکن بیماری ہے، اس میں صبر ہے اور نعمتوں میں شکر ہے، اس کو پنجہ استعانت کہتے ہیں۔ یہ پنجہ استعانت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن و کثرت ذکر لک و شکر لک، اللہم حبب لنا الایمان و زین فی قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيات والفعل والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك.
امين.
اللهم اغفر في الذكر سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے،
امين،
ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے،
امين،
اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے،
امين،
اے اللہ ہماری زندگیوں کو نیکی اور تقوی سے معمور فرما دیجیے،
امين،
فکر و عبادت سے معمور فرما دیجیے،
امين،
اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے معمور فرما دیجیے،
امين،
آپ کی یاد کی حلاوت نصیب فرمائیے،
آمین،
اے اللہ آپ کی یاد کا شوق نصیب فرمائیے،
آمین،
آپ کے ذکر کی حلاوت عطا فرمائیے،
آمین،
اے اللہ ذکر میں معنویت عطا فرمائیے،
آمین،
اے اللہ ذکر میں خشوع خضوع نصیب فرمائیے،
آمین،
نماز میں خشوع خضوع نصیب فرمائیے،
آمین،
تلاوت میں خشوع خضوع نصیب فرمائیے،
آمین،
پوری زندگی میں خشوع خضوع نصیب فرمائیے،
آمین،
اے اللہ نسبت احسان عطا فرمائیے،
آمین،
اے اللہ صفت احسان سے متصف فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائیے، آفتوں وباؤں سے بلاؤں سے حفاظت فرمائیے، آفات سماوی سے وارضی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ نظر آنے والی نظر نہ آنے والی تمام امراض سے اللہ حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، پریشانیاں دور فرمائیے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، قرضوں کے بوجھ سے سبک دوش فرما دیجیے، اخراجات کو آسان فرمائیے، انتظامات کو آسان فرمائیے، اے اللہ ہم سے جتنے متعلق جتنے شعبے متعلق ہیں دین کے جو کام متعلق ہیں، اے اللہ ان کو بطریق احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس میں آسانی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے، پیدا فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت کا خیر مقدر فرما دیجئے، دونوں جہان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے اپنے فضل کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔